مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدر، فیملی لائف کے حوالے سے آج ہمارے دوسری نشست کا آغاز ہو رہا ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں گزارش عرض کی تھی کہ خانوادہ، خاندان، گھر، یہ وہ موضوعات ہیں کہ اسلام نے ان موضوعات کے اوپر بہت تفصیل سے ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کی ہے، اور ایسے دلچسپ نکات احادیث اور روایات میں آئمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر انسان واقعاً ان نکات کی طرف توجہ کرے اور ان باتوں کو جن کو آئمہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے، اگر ہم صحیح معنی میں اپنی زندگی میں ان پر عمل کریں، تو یقیناً ایک الہی خاندان، جس کو کہنا چاہیے الہی خانوادہ، ہم تشکیل دے سکتے ہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ کسی بھی سوسائٹی کی جو بنیادی اکائی ہے وہ گھرانہ ہے. ایک بحث سوشیولوجی کے اندر کی جاتی ہے کہ انسان فطرتاً جامع پسند ہے، مدنی اتب ہے یا انفرادی اتب ہے. یعنی طبیعت انسان، فطرت انسان، آیا تنہائی پسند ہے یا اجتماع پسند ہے؟ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، وہ فعلاً میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کروں، لیکن دونوں ہی جو طبقات فکر ہیں وہ ایک نقطے کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے، اور وہ یہ کہ انسان کا فیملی کریٹ کرنا، خاندان بنانا، یہ 100% طبیعی ہے، انسان کے اندر نیچرل ہے. لہذا یعنی ہم چاہے وہ لائن سجیسٹ کریں کہ جس میں اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم نبوت سے انسانیت کا آغاز کیا، یا حتیٰ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم ان کے نقطہ نظر کو بھی تسلیم کرتے ہوئے کہ انسان کسی ارتقاء کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، دونوں ہی طبقات یہاں پر بھی جس چیز کے اوپر آ کر پھر کامن ہو جاتے ہیں وہ فیملی کا وجود ہے. اس فیملی کا، خاندان کا کریٹ ہونا اور اس کا پایا جانا، اب آپ تاریخ میں جتنے مرضی قدیم زمانے میں چلے جائیں، یہ جو عنصر ہے انسان کی سوشیولوجی میں وہ آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گا. انسان جس زمانے میں بھی رہا، جن حالات میں بھی رہا ہے، اس نے فیملی کو کریٹ کیا ہے. اب اس کے اوپر بعض مباحث جو ہیں وہ علمی ہو جاتے ہیں، لیکن میں چندی کی طرف آپ کے لیے اشارہ کرنا اس کو ضروری سمجھتا ہوں. البتہ یہ بحث ہم زیادہ تر محبت کے عنوان سے جب بحث کر رہے ہوتے ہیں، دین میں، شریعت میں محبت اور مودت اور ولایت والے جو موضوعات ہیں، اس میں بھی اس بحث کو پیش کیا جاتا ہے کہ محبت کے بنیادی طور پر دو منشا ہیں. محبت انسان کے وجود میں دو اس کے جو ہیں وہ منبع ہیں جن سے پھوٹتی ہے محبت یا پیدا ہوتی ہے محبت. ان میں سے ایک جو ہے وہ انسان کا نفس ہے. نفس جس شے کی طرف بھی ضرورت اور احتیاج رکھتی ہے، اسی کے لیے اس کے اندر ایک محبت کا جو مادہ اور کیفیت ہے وہ ایجاد ہوتی ہے. دوسرا جو منبع ہے وہ عقل اور علم ہے. ہم جس شے سے جتنا زیادہ آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں، جتنا اس کی معرفت حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اتنی ہی وہ شے ہمارے لیے مانوس ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے لیے ہمارے اندر جو محبت کی کیفیت ہے وہ شدید ہوتی چلی جاتی ہے. یہ دونوں مرحلے جو ہیں انسان کے، اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پہلا حصہ چونکہ ہماری گفتگو سے مربوط ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں نکات عرض کروں گا کہ یہ جو محبت ہے جو نفس سے پیدا ہوتی ہے، خود نفس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نفس کیا ہے. انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے بدن اور روح، یہ دو چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملا کر بنایا، تو خود روح کیا ہے، روح کے فنکشنز کیا ہیں، یہ سمجھ میں آ جائیں تو بہت سارے مسائل انسان کی حیات میں خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ روح جو ہے وہ ہماری، اس کے اوپر علماء نے جو بحث کی ہے اس میں بھی فرمایا کہ تین حصے آپ کہہ سکتے ہیں، یا روح کو تین ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، تین طرح کے روح کے کام ہیں، اب آپ جو بھی اس کو تعبیر کریں۔ ایک حصہ یا ایک جہت جو ہے روح کی وہ نفس کہلاتا ہے۔ نفس اپنے تمام کاموں میں بدن کا محتاج ہے، اور جتنا کچھ بھی نفس کا تعلق ہے وہ بدن انسان سے ہے، لہذا جتنے بھی ہمارے مدرکات ہیں، آنکھیں ہماری دیکھتی ہیں، کان ہمارے سنتے ہیں، زبان سے ہم ذائقہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے ڈیٹیکٹرز ہیں، ہم ان سے چیزوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، تصویروں کو، رنگ کو، روشنی کو ہم آنکھوں سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، آوازوں کو کان سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، خوشبوؤں کو ناک سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ذائقے کو زبان سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، گرمی سردی کو اپنی ٹچ کی جو ہماری سینس ہے اس سے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیٹیکٹ کرنے کی حد تک انسان میں اور مشین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مثلاً یہ آج موبائل ہے، مشین ہے، کیا یہ فیس ریڈنگ کر سکتی ہے؟ جدید جو آگے، یہ فیس ریڈنگ کر سکتی ہے، یعنی پہچان سکتی ہے کون کون ہے، تمیز کر سکتی ہے، اس سے زیادہ درجے پر بھی جا سکتی ہے چیزیں۔ یعنی اگر آپ جیسے، اگر آپ میں سے بعض نے وہ کلپ دیکھا ہو کہ ویپنز میں ایک چھوٹا سا ویپن ڈرون ٹائپ کا بنا ہے، وہ جو ہے لوگوں کو مار سکتا ہے، اس کی جو ڈیٹیلز اس نے بتائیں، اس میں اس نے بتایا کہ یہ جو پروسیسر اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ انسانی دماغ سے اتنا زیادہ کام کر سکتا ہے تیزی سے وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ آپ اس کو، یعنی علامات بتا دیں، اس کو مشخص کر دیں اس کے لیے، تو یہ انہی علامات کے حساب سے، یعنی آپ اگر کہیں گے اونلی میلز تو یہ صرف میلز کو ڈیٹیکٹ کرے گا، اگر آپ اس کو کہہ دیں گے کہ اس ایج گروپ کے درمیان میں، تو وہ حتی ایج گروپ کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، کلرز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں اس میں بیان کی گئیں، یہ سارا کچھ ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے وائس ڈیٹیکشن میں مشین اس وقت شاید ہم سے زیادہ طاقتور ہے، مشینز کے اندر جو کوالٹی ہے وائس ڈیٹیکشن کی وہ ہم سے زیادہ قوی ہے۔ انسان میں اور مشین میں اس کے باوجود فرق کہاں پر آتا ہے؟ کیا چیز ہے جو انسان کو اس کے باوجود کہ مشین اس سے بہتر ڈیٹیکشن کر سکتی ہے، انسان کو اس کے اوپر فضیلت اور اہمیت قرار دیتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز انسان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز کرنا ہے۔ یہ تصویروں میں تو فرق تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کون سی تصویر اچھی ہے کون سی بری ہے۔ آواز کے اندر ڈیٹیکشن تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بتا سکتا کون سی آواز اچھی ہے کون سی آواز بری ہے۔ پسند نا پسند کی جو کیفیت ہے وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ انسان جس چیز سے فضیلت پاتا ہے وہ یہ مراحل ہیں، اور چاہے یہاں سے بھی انسان کا آغاز ہوتا ہے، یہ ابتدا ہے، لیکن انسان اسی مرحلے سے، لیکن یہ جتنے بھی کام ہیں پسند ناپسند کے، اچھے اور برے کے، یہ کون کر رہا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ نفس کا کام ہے یہ، اور نفس اپنے تمام افعال میں محتاج ہے بدن کا، لہذا اگر ہماری کوئی ایک خدا نخواستہ حص کام نہ کرے تو نفس اس اعتبار سے بالکل غیر فعال ہو جاتا ہے۔ جو شخص خدا نخواستہ پیدائشی نابینا ہو، آپ اس کو رنگ اور تصویر کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے، نیور ایور۔ اسی اعتبار سے اس کے علم اور روح میں جو تصویر اور رنگ کا خانہ ہے وہ ہمیشہ خالی رہے گا۔ روح دوسرے مرحلے میں نفس سے حاصل کی ہوئی معلومات کے اندر تصرف کرتی ہے، اور تیسرا مرحلہ قلب ہے، کہ یہ تمام مطالب تفصیل چاہتے ہیں۔ جو چیز آج ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے وہ ہے نفس۔ چونکہ نفس اپنے تمام افعال میں بدن کا محتاج ہوتا ہے، لہذا ہمارے پورے بدن کی جو تدبیر ہے وہ نفس کے ہاتھ میں، نفس آٹومیٹیکلی تدبیر کرتا ہے۔ لیکن نفس میں جس چیز کی کمی ہے، اور اللہ نے اس کمی کو دور کرنے کے لیے عقل انسان کو عطا کی، وہ کیا ہے کہ نفس جب تک حد اشباع پر نہیں پہنچتا، سیچوریشن لیول پر نہیں پہنچتا وہ خاموش نہیں ہوتا، اس کی ڈیمانڈ جاری رہتی ہے۔ کھانا، اب انسان میں جتنی مرضی لالچ ہو، ایک اسپیسیفک لیول آف سیچوریشن ہے، جیسے ہی پیٹ بھرے گا اس کے آگے وہاں جا کے نفس ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ جو سیچوریشن لیول ہے، آیا یہ انسان کے لیے ریکوائرڈ لیول ہے یا نہیں، یہ ریکوائرڈ لیول ہے یا نہیں۔ دیکھیں، ہمارا یہ جو نفس کی ورکنگ ہے، یہ کوئی بہت عجیب سی ورکنگ نہیں ہے۔ آپ اگر ٹریولنگ کر رہے ہوں اور آپ نے لانگ ڈسٹینس پہ جانا ہو، تو پہلی چیز جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی طرف سے مطمئن ہو جائیں، وہ آپ کا فیول گیج ہے۔ سٹارٹ اب آپ کرتے ہیں سفر، تو جو چیز آپ اپنے ذہن میں چاہتے ہیں کہ میں مطمئن رہوں اس کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ٹینکی فل ہونی چاہیے۔ یہ جو ٹینکی کا فل ہونا اور آپ کو ایک اطمینان حاصل ہونا ہے، نفس اگزیکٹلی اسی طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی ٹینکی فل رہنی چاہیے۔ اب دیکھیے، سفر میں حالانکہ آپ کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہیں ذہن میں، لیکن آپ کہتے ہیں جب مشین سالم ہے، گاڑی ٹھیک ٹھاک کام کر رہی ہے، ناؤ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از فیول۔ اسی طرح سے سالم انسان کے اندر، ایک نارمل انسان کے اندر، نفس کی جو پہلی پرائیورٹی ہے وہ ہوتی ہے غذا۔ اس لیے اس نے اس کو باقی رکھنا ہے، اس کے سفر کو چلانا، اسی نے اس کے لیے جو فیول پرووائڈ کرنا ہے وہ اسی اسٹمک نے، اسی پیٹ نے، اسی بھوک کے ذریعے سے کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب آپ کا فیول، فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، کوئی ایسا سسٹم آ جاتا ہے کہ جو آپ کو فیول کی طرف سے بے پرواہ کر دے، تو جیسے ہی آپ فیول کی طرف سے بے پرواہ ہوں گے، جو سیکنڈ آپ کے پاس ذہن میں آپشن آئے گی وہ کمفرٹیبلٹی ہے۔ مثلا آپ اپنے آپ کو کمفرٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، نفس کے اندر جو دوسری پرائیورٹی ہے وہ اس کی شہوت ہے۔ سیکنڈ جس لیول پہ جاتا ہے وہ شہوت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفس نے نہ صرف اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے، بلکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی ضرورت میں تولید، پروڈکشن از امپورٹنٹ، اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ضرورت ہے، لہذا جو اس کی سیکنڈ پرائیورٹی ہے وہ شہوت ہے۔ لہذا جیسے ہی پیٹ بھرتا ہے انسان کا، یا طبیعی طور پر انسان کھانے پینے کی فکر سے باہر نکلتا ہے، تو جیسے ہی کھانے پینے کی فکر سے باہر نکلتا ہے، جو قوی ترین اس کے اندر قوت اس کے بعد سر ابھارتی ہے وہ شہوت ہے۔ اچھا، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب ان بات لازمت ہے، ضرورت سے زیادہ کھانا مذموم ہے، ضرورت سے زیادہ شہوات کی طرف جانا مذموم ہے، ضرورت سے زیادہ اور ضرورت سے کم دونوں ہی مذموم ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے، ہم صرف ایک سائڈ کو دیکھتے ہیں، شریعت ہمیں دونوں طرف دکھاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت ہمیں بہت زیادہ بھوکا رہنے سے بھی منع کرتی ہے، منع کرتی ہے۔ ہماری شریعت میں کہیں پر بھی دنیا سے 100% کٹ جانا یہ نہیں ہے، لا رہبانیت، رہبانیت نہیں ہے۔ لہذا وہ جو دوسری قوت سر اٹھاتی ہے، اس کے لیے بھی دین نے ہمارے ہاں کیا کہا ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ صرف جو ایک بحث میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا یہ جتنے بھی قوتیں ہیں، یہ شہوتیں اور یہ لذات جن کا تعلق نفس ہے، کیا یہ فی نفس ہی بری ہیں؟ مثلا ہمیں مثال دوں آپ کو، جھوٹ بولنا یہ عمل فی نفس سے برا ہے، فحش کلامی اور بدگوئی یہ شریعت میں فی نفس سے ہی بری ہے۔ اب ہمارے کچھ دوستوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے۔ بعض لوگ تبرہ کا معنی کیا لیتے ہیں، تبرہ کا معنی لوگ لیتے ہیں فحش گوئی، کسی کو گالیاں دینا، سب و شتم کرنا۔ یہ جو فحش کلامی ہے، یہ جو جس کو گالیاں دینا کہہ سکتے ہیں ہم، یا سب و شتم جس کو کہا جاتا ہے، یہ فی نفس سے ہی دین میں برا ہے، اس کا تعلق تبرہ یا اس سے نہیں ہے۔ خدا نخواستہ مومن کو سب و شتم کرنا تو شدیداً ممنوع ہے، حتیٰ ہمارے پاس روایات میں موجود ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر دشمن کے مد مقابل کھڑا ہوا ہے، اور اس میں سے دشمن کو کوئی گالیاں دے رہا ہے، سب و شتم کر رہا ہے، امام نے سختی کے ساتھ منع کیا، کہا ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ فحش کلامی فی نفس ہی برا ہے۔ اب یہ کہ دشمن اہل بیت کے لیے جواز پیدا کر لیتی ہے، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس موجود نہیں، کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہیں۔ فی نفس ہی بری ہے، گالیاں دینا چاہے وہ دشمن ہی کو کیوں نہ ہو، خدا نے جب اپنے دشمنوں کے لیے فحش کلامی اختیار نہیں کی۔ دیکھیے لعنت کا لفظ اور ہے، لعنت کے معنی اور ہیں، براعت کے معنی اور ہیں۔ براعت کے لیے اظہار بیزاری، اظہار بیزاری کا مطلب کیا کہ میں اس عمل سے بیزار ہوں، میں اس تفکر سے بیزار ہوں، اب اگر میں لفظاً تو کہوں لیکن عملاً میں وہی کر رہا ہوں تو پھر میں منافق ہوں۔ اسی طرح سے لعنت، لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی رحمت خدا سے دور ہونا۔ لہذا آپ دیکھیں گے بعض روایت میں لفظ ملعون بہت سارے افراد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب وہ جو لعنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے خدا اس لعنت میں، اور جو دشمنوں پہ لعنت کی اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت کا جو سب سے خفیف مقام ہے، خفیف سب سے ہلکی لعنت، وہ توفیقات کا سلب ہو جانا ہے۔ اور ہم یعنی مجھ جیسے گناہگار معمولاً اس طرح کی لعنت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ میں پہلے نماز شب کی توفیق رکھتا تھا، اب نہیں رکھتا۔ میں پہلے روزانہ قرآن پڑھتا تھا، اب قرآن نہیں پڑھ رہا۔ میں پہلے صدقات دیتا تھا، اب نہیں کر رہا۔ میں پہلے مجلسوں میں شریک ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا۔ یہ تمام کے تمام موارد کیا ہے؟ توفیقات کا سلب ہونا ہے۔ اور ہر توفیق کا سلب ہونا گویا ایک نوعی لعنت ہے۔ لہذا وہ جو روایت ہے کہ رب تعالی القرآن والقرآن یلعنہم، بہت سارے تلاوت کرنے والے قرآن کے ایسے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ لعنت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ہر وہ مقام جہاں پر قرآن ہمیں کسی عمل کی طرف بلا رہا ہے اور ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ہر وہ مقام جہاں قرآن ہمیں کسی شے سے روک رہا ہے اور ہم نہیں روک رہے، تو ہم قرآن کی لعنت کے مستحق ہیں۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو مفروغن سمجھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو اس سارے کیس سے آؤٹ ہیں، دوسرے ہیں پہلی بات، اور پھر ہم نے ان کے لیے جواز پیدا کر لیا کہ جی یہ سب کچھ کرنا ان کے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ لہذا نفس کی جتنی بھی طاقتیں ہیں، نفس کی جتنی بھی یہ لذات جن کو ہم کہتے ہیں، یہ فی نفس ہی مضموم نہیں ہے۔ بھوک کا لگنا، کھانے کا پسند آنا، اچھا کھانا کھانے کی خواہش دل میں رکھنا، ان میں سے کوئی چیز مضموم نہیں ہے۔ مضموم کہاں ہے؟ مضموم وہاں پر ہے کہ جہاں پر میری زندگی کا ہم غم یہ بن جائے، میری فکر اور میرا سارے کا سارا جتنا بھی غم و غصہ ہے وہ کیا کھانا ہو جائے، یہ مضموم ہے۔ اسی طرح سے کھانا کھاتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ بھئی یہ دنیا کا آخری کھانا ہے، اپنے ہاتھ پر کنٹرول نہ کرنا، یہ مضموم ہے۔ شہوات میں بھی اسی طرح سے ہے، شہوت کے لیے بھی اللہ نے فی نفس ہی مضموم نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے کھانا اور پینا میرے وجود کی بقا اور دوام کا باعث ہے، میں کھانا پینا چھوڑ دوں کیا ہو جائے گا؟ مر جاؤں گا۔ بس میرے وجود کو باقی بھی اس نے رکھنا ہے، آگے بھی اسی کھانے پینے نے چلانا ہے۔ تو کھانا پینا وہ جو کہا جاتا ہے، ایک مثال دی جاتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ پیو، نہ کہ کھانے پینے کے لیے زندہ رہو۔ ان دونوں بیہیویئرس میں فرق ہے۔ معمولاً ہم اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم صرف کھانے پینے کے لیے ہی زندہ رہ جاتے ہیں۔ لہذا دین ہمیں کہاں کہتا ہے؟ کنٹرول، ذرا سی بھوک کو کنٹرول کرنا۔ شریعت کن چیزوں کو منع کرتی؟ کہ میں بہترین کھاؤں میرا ہمسایہ بھوکا ہو، اس سے منع کرتا ہے۔ میں اپنے لیے بہترین پسند کروں، اپنے مومن بھائی کے لیے بہترین پسند نہ کروں، اس سے منع کرتا ہے۔ لیکن اگر میں ان تمام چیزوں کی رعایت رکھا ہوا ہوں تو پھر مجھے شریعت اچھا کھانے سے منع نہیں کرتی۔ کس سے منع کرتی ہے؟ کہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ۔ اسی طرح سے شہوت ضروری ہے میرے نسل کو باقی رکھنے اور اس کو دوام دینے پر۔ انسانی حیات کا جو سلسلہ ہے، اگر یہ نہ ہو شہوت تو انسانی حیات جاری نہیں ہوتی۔ لہذا فی نفس ہی مضموم نہیں ہے یہ، لیکن اس کا بالکل نہ ہونا مضموم ہے۔ لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بہر بارہا آپ نے یہ سنی ہوگی کہ النکاح سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس کو بھی نکاح سے رغبت نہیں ہے، جو بھی نکاح کو پسند نہیں کرتا، فلیس منی، وہ مجھ سے ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ مقام دیکھیں کہ کس جگہ پر جا کر بات ہو رہی ہے۔ اب یہ مقام کون سا؟ یہ مقام یہ کہ چونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے یہ، لہذا اب دین کیا چاہتا ہے؟ نہ تفرید کی کیفیت ہو نہ افراد کی، افراد نہیں ہونا چاہیے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رہنا چاہیے. وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ، اس کے لیے دین نے ہمیں تمام تر جتنی بھی اس کی ممکنہ جو فارمز ہو سکتی ہیں وہ دی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے اپنی سوسائٹی میں ٹیبو بنا لیا ہے. اب ٹیبو کا لفظ میں تقریباً سمجھتا ہوں کہ سب کے ذہن میں کلیئر ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو پھر میں توضیح دے دیتا ہوں. ٹیبو ایک اصطلاح ہے، سوشیولوجی میں استعمال کی جاتی ہے. ٹیبو کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جو فی نفس ہی بری نہ ہو، خود سے بری نہ ہو، لیکن اس کو سوسائٹی کے اندر اتنی شدت سے ناپسند کیا جانے لگے کہ وہ اس سوسائٹی کے اندر متروک ہو جائے، ممنوع ہو جائے. اب میں آپ کو ٹیبو کی ایک بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں ٹیبو کی ایک مثال اور بڑی شدید مثال ہے، اور 100% ہمارا غیر شرعی بیہیویئر ہے. یہ 100% غیر شرعی بیہیویئر ہے. ہمارے ہاں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لازمات پیدائشی اعتبار سے جو معذوریاں ہیں، ان میں سے ایک معذوری وہ ہے جو بچوں میں ان کی سیکس کے اعتبار سے ہوتی ہے. وہ بچے نہ پوری طرح سے مطلب میل ہوتے ہیں نہ فیمیل ہوتے ہیں، مخنث جن کو کہا جاتا ہے. یہ بچے کسی فیملی میں پیدا ہو جانا، وہ فیملی اس کو اپنے لیے عذاب سمجھتی، وہ سمجھتے ہیں یہ خدا کا عذاب ہے جو ہمارے گھر میں نازل ہو گیا. عزیزان من، پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اس بچے کی اس خرابی اور اس بیماری کا ذمہ دار وہ خود نہیں ہے، اس کے والدین ہیں. لہذا کسی کو اگر معذب ہونا چاہیے، کسی کے اوپر عذاب آنا چاہیے، کسی پہ سخت گیری کرنی چاہیے، تو اس کے والدین پر کرنی چاہیے. ان کی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بچہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے. ابھی ایک موضوع اپنی جگہ مفصل، جب ہم فیملی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ موضوع اپنی جگہ ایک مفصل موضوع ہے کہ شادی کس سے کرنی چاہیے، کس کا انتخاب کرنا چاہیے، کیسے انتخاب کرنا چاہیے، پھر انتخاب کرنے کے بعد میاں بیوی کو کن چیزوں کی رعایت کرنی چاہیے. سب سے زیادہ عجیب بات جو ہمیں مطلب میں نے نوٹس کی آج تک وہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری ان چیزوں کی رعایت بہت شدت سے کرتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی نہ ذکر ہے، نہ کسی امام نے ان کے بارے میں کہا ہے، کسی جگہ پر موجود نہیں ہے. اب ایک کامن فیکٹر جو لوگ لازمات ہے شادی اور بچوں کے عمل سے گزر چکے ہیں، ان کو شاید ذہن میں یہ باتیں ہوں. ہمارے ہاں جب خواتین بچے کے اس عمل سے جاری گزر رہی ہوتی ہیں، حاملہ ہوتی ہیں، تو ایک خاص ٹرینڈ جو ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر سورج گرہن یا چاند گرہن ہو جائے تو وہ ایک بڑا پرابلمیٹک ایشو بن جاتا ہے گھر میں. وہ جی حاملہ جو خاتون ہے اس نے یہ نہیں کرنا، اس نے وہ نہیں کرنا، اس نے چاقو نہیں اٹھانا، اس نے پتہ نہیں کیا نہیں کرنا، اس نے یہ نہیں کرنا، اس نے وہ. ایک لمبی چوڑی بحث ہے. کسی بھی روایت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. جو چیز ممنوع ہے وہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا ہے. مجامعت سے ممنوع کو مانے قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان. اس کے آثار ہیں، اور اس کے بعد کے کوئی آثار نہیں ہے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے، اس سے نہ بے خبر ہوتے ہیں، یہی نہیں پتا کہ چاند گرہن کب ہونا ہے، یہی نہیں پتا کہ سورج گرہن کب ہونا ہے. نتیجہ جب سامنے آتا ہے برا کس کو کہہ رہے تھے؟ اس اولاد کو کہہ رہے تھے جو ہماری غلطی کی وجہ سے. بچوں میں جو جنون کی کیفیت ہے، آئمہ نے صریحاً منع کیا ہے بعض شبوں سے، لیکن ہم اس کو جب توجہ میں نہیں رکھتے، ہم نے زندگی میں کبھی پڑھا ہی نہیں ہوتا. آثار کس میں ظاہر ہوتے ہیں؟ بچے میں. اب وہ بچہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مصیبت. اب عرض کر دوں کہ اگر فرض کریں کہ ہماری غلطی نہ بھی ہو اور پھر بھی آ جائے، فرض کریں یہ بھی ایک امکان ہے، خارج از امکان نہیں ہے، تب بھی کیا یہ عذاب ہے؟ نہیں، عذاب نہیں ہے، یہ پروردگار کی طرف سے ایک امتحان ہے. جتنا بہتر، اب کیا ہوتی ہے دنیا کا جو دنیا نے ٹرینڈ کیا دے دیا، جی بچہ معذور پیرا ہو رہا گرا دو، پتہ لگ جاتا ہے آج کل سونوگرافی سے، الٹرا ساؤنڈ سے معلوم ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی باپ کا بچہ مریض ہے گرا دو، قاتل ہے، اس کی دیت ہے باقاعدہ شریعت میں. اور دیت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی گردن سے سب کچھ ختم ہو گیا. دیت دینے سے اس دنیا میں چیزیں ختم ہو گئی ہیں، اس دنیا کے حساب خدا جانتا ہے. یہ ہمارے ساری کی ساری جو بحث ہے یہ پلٹتی ہمارے عقیدے کی طرف. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے فرض کرے معذور بچہ دنیا میں لانے سے روک دیا تو خدا کے امتحان سے میں بچ گیا, ان بندوں خدا اس سے زیادہ بدتر ہے اور سختر ہمیں آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے. خدا کی آزمائش سے فرار نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. لیکن جس آزمائش میں خدا مبتلا کر دے اسے احسن طریقے سے انجام دینے کی ضرورت ہے. ان معذور بچوں کی پرورش کا اتنا ثواب ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. برکات کے وہ دروازے انسان کے اوپر کھلتے ہیں جسے انسان تصور نہیں کر سکتا. کل جو میں نے گفتگو کر رہا تھا وہ نامکمل رہ گیا, لیکن اب یہ جملہ آ گیا تو کل کی گفتگو سے بھی اس کو ربط کر دوں کہ ہمارے ہاں ہم جو والدین کی خدمت کو یا ساس سسر کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں, والدین کے وجود کو ہمارے یہاں بعض افراد اپنے لیے مصیبت سمجھنے لگتے ہیں, عزیزان من یہ یاد رکھیے گا جتنا سخت مرحلہ والدین کی نسبت آپ کو پیش آ رہا ہے اور آپ اس کو اتنے تحمل اور صبر سے اگر طے کریں گے تو یہ یاد رکھیں کچھ چیزیں جن کے لیے علماء نے عرفاء نے ائمہ نے 100% گارنٹی دی ہوئی ہے, ان میں سے ایک چیز والدین کی خدمت ہے. کہ اگر آپ والدین کی خدمت جتنا سخت ہے, کسی کے والدین ذہنی مریض ہو جاتے ہیں, کسی کے والدین جسمانی طور پر مفلوج ہو جاتے ہیں, کسی کے والدین کے ساتھ کیا پرابلم آ جاتی ہے, اینی پرابلم, خدمت کے اندر اللہ نے والدین کی وہ برکات اور وہ آثار پوشیدہ کیے ہیں جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور ماں باپ سے سختی کرنا, ماں باپ کے ساتھ سخت بیہیویئر کرنا, اس طرح کے الفاظ والدین کے لیے ادا کرنا توفیقات کے دروازوں کو بند کر دے گا آپ کے اوپر. بہت سارے نوجوان جو آ کر شکایت کرتے ہیں کہ آغا صاحب نوکری نہیں مل رہی, کوئی آ کر رو رہا ہے کہ جی کاروبار میں ہماری برکت نہیں ہے, کوئی آ کر کہہ رہا ہے جی میں محنت کرتا ہوں کامیاب نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. اس کا جب ریشہ تلاش کریں گے آپ تو ایک اہم ترین ریشہ جو ملتا ہے وہ اسی میں ملتا ہے کہ والدین کی خدمت نہیں کرتا. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین ہمارا کیا کہہ رہا ہے, دین کہہ رہا ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ اللہ کے نزدیک جو سب سے زیادہ پسندیدہ بنا ہے وہ گھر ہے, اور انسان کی کامیابی کے تمام راستے گھر سے نکلتے ہیں. جس طرح کی کامیابی بھی آپ کو چاہیے, آپ گھر کو الہی رنگ دیں, آپ کی کامیابی کو دین اور اللہ تضمین کرتا ہے, ضمانت دیتا ہے, گارنٹی دیتا ہے. لیکن کب؟ جب ہم اسے بنائیں. اچھا, الہی خاندان, الہی خانوادہ, الہی گھر, یہ سنتے ہی ہمارے اوپر ایک بوریت کا دورہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بورنگ قسم کا گھر ہوگا الہی گھر. ایک کامن سینس یہ, وہ کہتے ہیں جی انجوائمنٹ نہیں ہے. الہی کا لفظ سنتے ہی, دینی سنتے ہی ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ بورنگ. یہ کامن ایک ہمارا فیکٹر ہے, اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اس نے تمہارے ہی نفوس سے, تمہارے ہی درمیان میں سے, تمہاری ہی جانوں میں سے جوڑے بنائے. کس لیے بنائے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اب یہ دونوں کے لیے ہے. تسکنو الیہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد کے لیے سکون ہے خاتون میں اور بالعکس نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. الیہا کی ضمیر انفس کی طرف جا رہی ہے, دونوں کے لیے صدق ہے. مرد کو خاتون کے لیے باعث تسکین اور خاتون کو مرد کے لیے باعث تسکین, اگر یہ ہیں تو پھر یہ الہی گھر ہے, اور اگر نہیں ہیں تو ابھی الہی گھر کی ابتدا میں ہی داخل ہوں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ نے قرار دیا ہے تمہارے درمیان میں مودت کو اور رحمت کو. کاش میرے پاس وقت ہوتا اور میں آپ کو محبت اور مودت کے درمیان میں فرق تفصیل سے بتاتا تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. مودت اور محبت کا کئی فرقوں میں سے ایک فرق یہ ہے, یہ یاد رکھیے گا کہ مودت کا تعلق عملی محبت سے ہے. وہ محبت جو عمل کی صورت میں ظہور کرتی ہے اسے مودت کہتے ہیں. یہی مودت وہ ہے جو کہاں مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آیا مودت میں ہے نا ذہن میں آپ کے؟ وہاں پر آپ کیا معنی کرتے ہیں مودت کا اہل بیت سے؟ کیا معنی کرتے ہیں؟ کیا وہ جو مودت اللہ نے مانگی ہے اہل بیت کے, اس کے لیے اللہ نے کوئی ایسا مادہ وہاں پر استعمال کیا کہ ہم یہ کہیں کہ جی یہ مودت اور ہے اور یہاں پر جو قرآن کہہ رہا ہے وہ مودت اور ہے؟ ایسا کچھ کوئی ایسی دلیل لا سکتے ہیں کہ جہاں پر یہ کہیں جی وہ مودت جو اللہ نے وہاں استعمال کی اس کا معنی اور ہے، اس مودت کا معنی اور ہے؟ عزیزان من، مجھے اللہ دیکھیں تربیت، میں نے آپ سے کہا نا ہر کامیابی کا جو مرکز ہے وہ کہاں ہے؟ گھر. وہ جو میں نے اہل بیت سے مودت کرنی ہے اس کا پریکٹیکل مجھے کہاں سیکھنا ہے؟ گھر کے اندر. میاں بیوی ایک دوسرے کے درمیان میں عملی محبت. کل میں نے آپ کو ولایت کے بارے میں بات کی تھی، عملی ولایت کا جو اسینڈنگ آرڈر ہے وہ کیا ہے؟ وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر سکتا، قطعاً وہ رسول کی اطاعت میں نہیں داخل ہو سکتا. اس لیے کہ جو اطاعت کا حکم ہے ماں باپ کی، وہی رسول کا حکم ہے. اسی طرح سے اہل بیت کی مودت کا جو مرحلہ ہے، جو میاں بیوی اپنے گھر میں درمیان میں، اللہ کہہ رہا ہے جعلا، میں نے قرار دیا ہے مودت کو تمہارے درمیان میں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پرابلمس کیا ہیں؟ مجھے واقعی حیرت ہوتی ہے، ہمارا اخلاق بہترین ہوتا ہے جب تک رشتہ چل رہا ہوتا ہے. یعنی واقعی آپ اس کو تجربہ کریں کہ جہاں رشتے آنے جا رہے ہوتے ہیں، جب آ رہے ہوتے ہیں، لڑکی کو رشتہ دے رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت اگر آپ ان کی ویڈیو لے لیں جو یہ الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، رشتہ بنانے کی حد تک اگر آپ ان کو کنسیڈر کریں، اور پھر جب یہ شادی کے بعد لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ویڈیو دکھائیں، لگتے ہی نہیں ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو رشتے کے زمانے میں تھے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی افراد. اور کتنا بعض اوقات ایک دو دن سے زیادہ نہیں لگتا، صرف دو دن چاہیے، جیسے ہی نکاح ہوا خدا نہ کرے نکاح ہوتے کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے اس کو قرار دیا تمہارے لیے مودت کے لیے. ہمارا بیہیویئر کیا ہے؟ وہ جتنا اعتماد ابھی کچھ دیر پہلے ہمارا ایک دوسرے کے اوپر تھا، جیسے ہی نکاح ہوا بد اعتمادی کی فضا شروع. اب یہاں سے جو ہم کام خراب کرنا شروع کرتے ہیں، تاخر پھر ہماری جو وہ فارسی میں شعر کا ایک مصرعہ ہے کہ بلکہ شعر ہے کہ خشت اول گرنے حد معمار کج تا سریا میرود دیوار کج، پہلی اینٹ اگر معمار ٹیڑھی رکھ دے تو پھر چاہے سریا آسمان تک چلی جائے دیوار پہ ٹیڑھی رہتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی. تو ہم ازدواج کے پہلے مرحلے میں ہی اینٹیں ٹیڑھی کر دیتے ہیں. اب جب پہلی ہی اینٹ ہم نے ٹیڑھی رکھی ہوئی ہے تو آگے کہاں ہمارا سیدھی ہوگی؟ نہیں ہوتی سیدھی. خدا کے لیے وہی ہمارا جو رویہ ابھی شادی سے پہلے تک تھا، نکاح سے پہلے تک تھا، اگر اسی کو برقرار رکھے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہترین خانواد خود بخود تشکیل پا جائیں گے. وہی جو ہم ایک دوسرے سے ابھی ایک دوسرے کے لیے قربان ہو رہے تھے، ایک دوسرے کی خطائیں معاف کر رہے تھے، ہاں جی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے، یہ ابھی رشتہ دینے سے پہلے تک تھا، جیسے ہی نکاح ہوا اس کے بعد ہم ایک منٹ پر تھا، تم پانچ منٹ لیٹ آئے. پھر وہ والا، اسی لیے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اخلاق شادی کے دوران، یہ مباحث ہیں جو آئندہ نوجوان نسل کے لیے ضروری ہیں، خواستگاری شادی کا جو رشتہ دینا اور لینا ہے، اس کے دوران جو اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے وہ فیک مظاہرے ہیں. یہ ہماری ریاکاریوں میں سے ایک ریاکاری ہے. اس وقت ہمارا کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور جہاں ہمارا کام پھنسا ہو وہاں ہم سے زیادہ خوش اخلاق، اور جہاں کام نکلا اس کے بعد ہم سے زیادہ بد اخلاق. بس اصل اخلاق کون سا ہمارا؟ کام کے بعد. لہذا یہ تاکید کی جاتی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ جب رشتہ لے کر جا رہے ہو یا رشتہ کوئی آ رہا ہے، اس وقت جو اخلاق نظر آ رہا ہے اس کا دھوکہ نہیں کھانا. یہ جو اخلاق اس وقت نظر آ رہا ہوتا ہے، وہی بہو جو رشتے سے پہلے جو ہے وہ چاند لگ رہی ہوتی ہے، اور یہاں نکاح ہوا پھر خدا جانے، نکاح اللہ تعالیٰ کی پیغمبر کی سنتوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے، ہمارے اوپر نیگیٹو اثر کیوں کرتی ہے؟ سکون. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ مودت اور رحمت. رحمت کا معنی سمجھتے ہیں؟ کوئی لفظ اللہ نے درمیان میں ایسا استعمال نہیں کیا جس کے نیگیٹو معنی نکلتے ہو. لیکن ہمارے ہاں جو گھروں کی بنا رکھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہمارے پاس میاں بیوی بی کو آپس میں جب تعارف کرواتا ہے کہ یہ میاں بیوی بی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں، تو قرآن کا بڑا عجیب بیہیویئر ہے. قرآن سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، یہ کریکٹر بتایا ہے، اس طریقے سے قرآن میاں بیوی کو ڈیفائن کر رہا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر۔ قرآن نے، شریعت نے ایسا نہیں ہے کہ مردوں کو امپورٹنس دی ہو اور خواتین کو امپورٹنس نہ دی ہو۔ اب ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کوئی خاص پریولیج دیا ہے، کہ جہاں پر فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء۔ اب ہم قوام کا مطلب سمجھے بغیر اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جی شاید اللہ نے کوئی تسلط، کوئی خاص چیز مردوں کو عطا کر دی ہے خواتین کے اوپر۔ قوام کسی بھی چیز کی جو ساختار ہے، کسی بھی چیز کا سٹرکچر ہے۔ بیسیکلی دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے، اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، بعض چیزیں ہمارے ہاں خواتین کو بڑی مشکل سے ہضم ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سارے کا سارا جو ویسٹ کا ایک نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، اس کی تاثیر ہے۔ دیکھیے دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ جو گھر کی فضا ہے اس میں مرد کا کردار اس کا اسٹرکچر بنانے والا ہو، مرد کا کردار ہو یہ والا۔ دیکھیے گھر، کوئی بھی عمارت آپ جب بات کرتے ہیں، جتنی محکم اس کی بنا ہوگی، جتنا بہترین اس کے اندر مسالہ استعمال ہوگا، وہ گھر اتنا قوی ہوگا۔ ایک ایسا گھر کے جس کو بہت زینت دی گئی ہو لیکن وہ محکم نہ ہو، انسان کے کام نہیں آتا۔ کیا چیز کام آتی ہے؟ بعض اوقات شاید گھر کی زینت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا استحکام امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اب دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خاندان کا جو سٹرکچر ہے وہ مضبوط ہے، گھر کے جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہاں بحث ہیں، بہت ساری ابحاث ہیں، لازمہ تو میں اسی لیے، میں بعض چیزوں پہ مجھے خود ایک تشنگی کا احساس ہو رہا ہے کہ کاش ہمارے پاس وقت ہوتا، میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں یہ کچھ نکات عرض کرتا۔ خواتین کے حوالے سے ایک حدیث ہے جس کا ہم مانا، آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ ہم مانا اس کا غلط کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ کا خطبہ ہے جس میں امام فرما رہے ہیں، وہاں پر ایک نقص، جو عبادت کے نقص کی بات کی امام نے، عرض کے نقص کی بات کی، اور اس کے بعد عقل کے نقص کی بات کی۔ یہ جو نقص کی بات کی جاتی ہے، اس سے ہمارے ہاں ایک ہم نے بنا لیا کہ جی خاتون جتنی بھی ہیں، خواتین یہ ناقص العقل ہوتی ہیں۔ ناقص العقل سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ خدا نہ خاصتا ان کی عقل میں کوئی کمی، ایسا نہیں ہے۔ نقص، خسارہ، زیان، یہ سارے کے سارے الفاظ عربی کے، ان سب کے اپنے اپنے معنی ہیں۔ نقص کہاں استعمال ہوتا ہے، خسارہ کہاں استعمال ہوتا ہے، زیان کہاں استعمال ہوتا ہے، ہم یہ بغیر سمجھے اپنے طور پر ایک معنی، چونکہ ہمارے ہاں نقصان یا نقص کا اردو میں ایک خاص معنی ہے، عیب اور نقص میں عربی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم چونکہ نقص کا معنی عیب کرتے ہیں، لہذا ناقص العقل سے ہم کیا مراد لے لیتے ہیں؟ وہ عقل جس میں کوئی عیب ہو، ایسا نہیں ہے۔ دین ہمیں شخصیت عطا کرنے آیا، ہماری اہانت کرنے نہیں آیا ہے۔ امیر المومنین یا امام، اس کا کام ہے ہمیں شخصیت عطا کرنا، نہ کہ ہماری اہانت کرنا۔ اور امام کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، امام صرف اطاعت کو دیکھتا ہے۔ کیا چیز ہے جو امام کہنا چاہتے ہیں؟ ہم سوچے سمجھے بغیر ایک فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ امام نے کہا تم ناقص العقل ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے جو بیبی میں نفس کی اور عقل کی باتیں کر رہا تھا، چونکہ اللہ نے خاتون کو فزیولوجی کی، انسان جو مرد اور عورت کی فزیولوجی، زمین آسمان کا فرق ہے، اناٹومی میں دونوں کی زمین آسمان کا فرق ہے، اسی لیے دونوں سے جو کام شریعت نے لینے ہیں وہ کام بھی مختلف ہیں۔ یہ جو انسانی حقوق اور خصوصاً خواتین کے حقوق کی علم بردار تنظیمیں خواتین کو برابری کے حقوق کی بات کرتی ہیں، زن اور مرد کا برابر ہو جانا سب سے بڑا ظلم ہے، ہم مرد پر، ہم عورت پر، نہیں ہو سکتے۔ انسان کے بدن میں سیدھا ہاتھ اور الٹے ہاتھ کا جو فنکشن ہے، یہ ایکول نہیں ہے۔ ایک باڈی کے اندر آپ کے باڈی پارٹس جتنے بھی زوج ہیں، اب آپ اس کو جا کے سائنس میں ذرا تجربے کے انداز سے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، इंसान की बॉडी में जितनी भी चीजें दो दो करके हैं ना, उन किसी में भी सिमिलैरिटी नहीं है। इंसान की दोनों आंखें एक जैसी नहीं है, इंसान के दोनों कान एक जैसा वर्क नहीं करते। तमाम बदन में जितना भी जौज है, दो दो करके जो चीजें हैं वो सारी की सारी, उनमें से कोई भी चीज सिमिलर नहीं है, कोई एक भी चीज सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? इसलिए कि दोनों के काम, दोनों से मकासद अलग अलग हैं। इसी डिससिमिलैरिटी के अंदर अल्लाह ने वो कमाल पिनहान रखा हुआ है कि अगर इसको सिमिलर कर दें वो हासिल नहीं हो सकता। इक्वल कहां पर है? इक्वल है इंसाफ के मकाम पर, वहां इक्वलिटी की बात करता है दीन। वरना ये जो अल्लाह ने एक अनइक्वलनेस रखी हुई है, इससे उसका एक मकसद है। अब अनइक्वल होने का मतलब क्या? मतलब मैं कहूं जी मेरी ये वाली आंख इस वाली आंख से फर्ज करें फर्क करती हो तो ये फोड़ दो? नहीं, इसका अपना फंक्शन है। ये अपनी अनइक्वलनेस के बावजूद उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरी है। मेरा राइट हैंड फर्ज करें ज्यादा काम करता है तो क्या मैं लेफ्ट हैंड कटवा दूं? नहीं। लेफ्ट हैंड क्या, इसकी एक उंगली भी अगर खराब हो जाए तो मुझे पता लगेगा कि मेरी लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो गई है। अनइक्वल का मतलब हरगिज किसी की किसी के ऊपर सुपीरियरिटी नहीं है। ये जो अल्लाह ने मर्द और औरत को अनइक्वल टाइप का खल्क एक जैसा सिमिलर नहीं किया, इसके पीछे राज है। अब अगर हम अपनी अपनी ड्यूटीज को सही समझकर उस पर अमल करना शुरू करेंगे तो हम कमाल तक पहुंचेंगे। लिहाजा अल्लाह ने क्या किया है, चूंकि खातून से काम कुछ और लेना है, लिहाजा खातून के अंदर उसने मोहब्बत और उतूफत के जो जज्बात हैं उनको ज्यादा कवी रखा है। अब ये फितरती देखिए कॉमन सा मसला है ना, कि जहां पर आपने उतूफत को, जहां पर आपने मोहब्बत को कवी रखा है तो ये उतूफत ये मोहब्बत खुद ब खुद आकल के मुकाबले पर इसकी जो कैफियत है वो शदीद है। जिसके अंदर आपने मोहब्बत और उतूफत को निस्बतन कम रखा हुआ है उसकी आकल खुद ब खुद क्या होगी? कभी होगी। ये तिब इस नेचुरल सा मसला है, इसके अंदर कोई बड़े हिसाब की जरूरत नहीं है। अब बात यह कि अगर खवातीन से हम वो काम लेना छोड़ दें कि जिसके लिए अल्लाह ने उनको खल्क किया है, और मर्दों से वो काम लेना छोड़ दें कि जिसके लिए अल्लाह ने उनको खल्क किया है, तो नतीजा क्या निकलेगा? हमारी तबाही में। लेकिन बाकी तमाम मकाम मैंने आपके सामने आयात पेश की, ऐसा नहीं है। जब अल्लाह सुकून की बात करता है, ऐसा नहीं कि सुकून सिर्फ मर्द को खातून से चाहिए। अक्सर हमारे यहां मर्दों की सेंस ही होती है, वो कहते हैं कि जी तुमने मुझे कंफर्ट देना है, अल्लाह ताला ने तुम्हें खल्क ना। बाबा जिस तरह से अल्लाह ने उसको खल्क किया उसी तरह से आपको भी उसके कंफर्ट के लिए खल्क किया है। अब अगर मैं इसीलिए मैं वाकई बास जगहों पर टाइम देखकर और ये सारी चीजें देख के परेशान हो जाता हूं। मियाँ बीवी के हुकूक के अंदर जो अल्लाह ने रिवायत के अंदर हमारे पास अजीब अल्फाज मौजूद हैं, उस मर्द के लिए इमाम ने मलऊन का लफ्ज इख्तियार किया है कि जिसके घर के मामलात उसके हाथ में नहीं होते। मलऊन का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं मलऊन के बारे में बात कर चुका हूं कि मलऊन से मुराद क्या है। ऐसा शख्स, अब जब ऐसा शख्स रहमत खुदा से दूर है तो ऐसा घर खुद ब खुद रहमत खुदा से दूर हो जाता है। अब इसका माना यह नहीं है कि खवातीन के घर के मामलात के अंदर कोई मुदाखलत ना हो। देखिए फितरी तौर पर बाज़ अफराद जहनी तौर पर तरबियती एतबार से जहीन होते हैं, बाज़ नहीं होते। मर्दों में भी प्रॉब्लम है। अब अगर कहीं कोई ऐसा मैच आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें मर्द जो है वो जहनी तौर पर उतना कवी नहीं है, अकली एतबार से उतना कवी नहीं है, तरबियती एतबार से उतना कवी नहीं है, खातून है, समझदार है, उसके अंदर सिफात है, तो अब क्या करना चाहिए? क्या उसको कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए यह सोच करके मेरा जहर शौहर जो कमजोर है? नहीं, समझदारी यह है कि वो घर के तमाम उमूर को इस तरीके से चलाए कि महसूस यही हो या उसका जो जहूर है वो इस तरह हो कि यह मर्द ही कर रहा है। और फिर आप उसके आसार देखें, आप उसके बरकात देखें। यह जो इताअत शौहर की कहा जाता है, खवातीन के हलक से उतारना मुश्किल हो जाता है इसको। उसकी लिमिटेशंस अपनी जगह पर हैं कि इताअत किस हद में करनी है, किस हद में नहीं करनी। ठीक, दीन हमें किसी का भी जुल्म बर्दाश्त करने का के लिए मजबूर नहीं करता। लेकिन कल जैसे मैंने आपको बात बताई थी, ऐन उसी तरह से जिस तरह से वालिदैन की इताअत अल्लाह की इताअत के लिए पहला स्टेप है, खातून के लिए शौहर की इताअत इताअत खुदाबंदी का पहला स्टेप है। अब हर वो खातून जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदार और मुती बनना चाहती है, अपने जहन में ये क्लियर कर लें। بعض کنڈیشن، میں بالکل 100% اس کو مانتا ہوں کہ بعض جگہوں پر بعض خواتین کا اصلاً کوئی قصور نہیں ہوتا، ہوتے ہیں، بعض مردوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، تربیت یافتہ نہیں ہوتے، تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، اور وہ بدترین رفتار اور بدترین رویہ. میں آپ سے صرف سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے کہ کیا گھر کے اندر، اور یہ البتہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے، ہمیں خواتین سے یہ بھی الفاظ سننے کو مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میرا شوہر تو فرعون سے بھی بدتر ہے. اب انہوں نے فرعون کے بارے میں کبھی سنا نہیں ہوتا کہ فرعون کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے عزیز من. یہ جو آپ کو فرعون سے بدتر لگ رہا ہے، خدا نہ خواستہ کبھی اللہ نے فرعون کے ساتھ باندھ دیا تو پھر پتہ لگے گا کیا ہوتا ہے. کہنے میں یہ آسان بات ہے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیے کہ فرعون کے ساتھ جناب آسیہ بہترین خاتون بن کر رہ رہی ہیں، اور اللہ مثال دے رہا ہے. کس لیے مثال دے رہا ہے؟ جناب آسیہ سلام اللہ علیہا کی مثال کس لیے دی گئی ہے؟ اسی لیے دی گئی ہے کہ بدترین شوہر کی بہترین بیوی بن کر دکھایا انہوں نے. بس جو چیز قرآن ہمیں پہنچانا چاہتا ہے وہ یہ کہ جہاں تک پوسیبل ہے، اور پھر اس کے درجات ہیں. چونکہ ہم نے، اب دیکھ پرابلم ہے یہ ہمارے ساتھ، میں عرض کر رہا ہوں نا، کیونکہ مجھے وہ ڈسکشنز اس طرح سے کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو میں کچھ کچھ چیزیں ہر جگہ سے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے، اور آپ کسی بھی نئے شادی شدہ یا جن کی شادی ہونے والی ہے ان سے 2 منٹ کا انٹرویو لے کے یہ پوچھ لیں کہ تمہارے نظر میں شادی کا مقصد کیا ہے، تمہارے ذہن میں شادی کے بعد کی زندگی کیا ہے. اگر وہ سچ بولے تو اس کی زندگی کا جو تصور ہے وہ کسی بھی انڈین یا انگلش فلم سے آپ کو مختلف نظر دکھائی دے. کیوں اتنا ہمارے اوپر ثقافتی یلغار ہوئی ہے کہ اب ہم نے شادی سے جو اپنے تصورات بنا لیے ہیں وہ وہی ہیں جو ہمیں روزانہ فلموں میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں. تصورات ہمارے میاں بیوی کے 100%. اب وہ کیا ہوتا ہے، لامحدہ شادی کے بعد جب وہ صورتحال سامنے آتی ہے، وہ خواب و خیال کی دنیا ٹوٹتی ہے، تو اس کے جو برے آثار ہمارے ہاں مرتب ہوتے ہیں وہ خوفناک ہوتے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشنز ضرورت سے زیادہ آگے گئی بھی ہوتی ہے، ہم نے کچھ ریالٹیز کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو اصل سوچا نہیں ہوتا. اب کاش ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا، میں کچھ چیزیں اور آپ کی خدمت میں بیان کر پاتا. کہ دین اور شریعت، ایک چیز صرف یہاں پہ بیان کر دوں کہ خود میاں بیوی کے تعلقات میں، میں نے عرض کیا تھا کہ کامیابی کے سارے راستے گھر کے اندر سے نکلتے ہیں. ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے نیگیٹو، یعنی ایک غلط انداز سے اپنے لیے ہم نے قائم کر لیا ہے اور ہمارے اوپر اس کے غلط اثرات پڑتے ہیں، ان میں سے کیا ہمارے ہاں شوہر کا بیوی کے لیے اظہار محبت کرنا گناہ سے کم نہیں ہے تقریباً. وہ بڑی عجیب سی بات ہے، وہ جب تک جہاں شادی نہیں ہے، جہاں لیگل تعلقات نہیں ہیں، وہاں پر اسی بندے کو آپ دیکھیں گے اور اس کا اظہار محبت دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. وہ سارے کریکٹرز جو کہ ادب میں لکھے گئے ہیں، رومیو اور مجنو وغیرہ، سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے وہ، کہاں جہاں پر ان لیگل کنیکشن ہے. اور جہاں شریعت اس کو کہہ رہی ہے، جہاں دین اس کو کہہ رہا ہے، یعنی وہ جب تک، ہمارے یہاں مطلب یہ کہا جاتا ہے، وہ جب تک محبوبہ ہوتی ہے وہ دنیا کی بہترین خاتون ہوتی ہے، جیسی بیوی بن جاتی ہے. اب یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، میں ابھی جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، یعنی نکاح جیسی عبادت ہمارے اوپر نیگیٹو اثرات ڈال رہی ہے. کیوں کیوں؟ حالانکہ دین کو تو پازیٹو اثرات ڈالنے چاہیے، پھر یہ نیگیٹیوٹی کہاں سے آ رہی ہے؟ نیگیٹیوٹی میرے وجود کے اندر ہے. شریعت، دین رحمت ہے، اس رحمت کی طرح سے جیسے کہ بارش رحمت ہے. بارش اگر کسی قابل زمین پر ہو، اس میں سے گلزار پیدا کر دیتی ہے. پتھر پر پڑے کوئی اثر نہیں ہوتا، بنجر زمین پر پڑے کچھ نہیں نکلتا، لیکن یہی بارش اگر کچرے پر ہو جائے تو وہ سوکھا ہوا کچرا جو ابھی بو نہیں دے رہا تھا، بارش کے بعد بو دینا شروع کر دیتا ہے. پس ہر دینی، ہر عبادی عمل، ہر ایسی کسی شے کا اگر میرے اوپر نیگیٹو اثر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب میرے وجود کے اندر کہیں تعفن چھپا ہوا ہے جس کو میں صاف نہیں کر سکا. اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں میں سے ہے, کیونکہ بعض اوقات چھپا ہوا کچرا دکھائی نہیں دے رہا ہوتا لیکن خطرناک ہوتا ہے. یہ جو بارش اس کی بو کو دوبارہ پیدا کر دیتی ہے, اشارہ ہوتا ہے کہ اسے صاف کرو, یہ تعفن تمہارے اندر موجود ہے. لہذا کسی عبادی عمل کا اگر میرے ذات کے اوپر نیگیٹو اثر ہو رہا ہے, اس کا مطلب میرے اندر کہیں نہ کہیں تعفن چھپا ہوا ہے جو شریعت چاہتی ہے کہ اب اسے نکالا جائے. اور اگر میں نے اپنے دل کی سرزمین کو پاکیزہ بنا لیا, ناممکن ہے, ناممکن ہے کہ جو شریعت چاہتی ہے وہ رحمت اور وہ مودت ہمارے وجود کے اندر ایجاد نہ ہو. لہذا شریعت کس حد تک شریعت ہمیں آگے بڑھا رہی ہے, کس حد تک ہمیں شوق دلا رہی ہے, یہاں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. انلیگل کنیکشنز میں حد تک گناہ ہے, عذاب کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے, ہمیں وہ عذاب نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہاں پر اللہ لیگل کنیکشن میں اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر ایک گھنٹہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھنا, اس کو ایک گھنٹہ وقت دینا مسجد الحرام میں اعتکاف کے ثواب کے برابر ہے. اب آپ تصور کریں آج کے دور میں مسجد الحرام جانا, ویزا کی فیس جمع کرانا, ٹکٹ خریدنا, پھر وہاں جانا, گھر کی دوری برداشت کرنا, ساتھ میں شرطوں کی ڈانٹ برداشت کرنا, یہ سارا کچھ برداشت کر کے وہاں پہ 3 دن اعتکاف کر کے جو ثواب ملنا ہے وہ دین آپ کو گھر کے اندر دینے کے لیے آمادہ ہے. اب یہ ایک گھنٹہ جب جیسے کہا جاتا ہے ایک گھنٹہ, اسے گھنٹے سے مراد وہ والا گھنٹہ نہیں ہے, گئے کاؤس پہ بیٹھا, ہاں بھائی بیگم جو کہنا ہے کہو, ادھر سے ہاتھ اٹھایا ریموٹ میں, ٹی وی چلا دیا, اب وہ بیچاری بولے جا رہی ہے, یہ میچ دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ والا گھنٹہ نہیں. وہ والا گھنٹہ کہ جو آپ واقعی اس کی بات سنیں تو صحیح, بہترین خاوند گڈ سپیکس گڈ لسنر ہوتا ہے, اچھا لسنر بہترین, آپ سننا شروع کر دیں. ٹپ دے رہا ہوں, سننا شروع کر دیں واقعی کہ اچھا وہاں گڈ. البتہ یہ خاران کو بھی عرض کر دوں کہ اس کا معنی نہیں ہے غیبت شروع کر دیں, غیبت حرام ہے, غیبت کے بعد اپنی باتیں کریں, اپنی باتوں سے اپنی ہی, اپنی باتوں سے فوراً ادھر ادھر نہ جائیں, میں اور تم کی باتیں کریں. آپ کا کام یہ بی اے گڈ لسنر اینڈ کنٹرول ہر, اسے کہ بھائی اپنی باتیں کرو, اپنا پرابلم بتاؤ مجھے, اماں کا نہیں بتانا, ساس کا نہیں, اپنا پرابلم بتاؤ, اس کو سالو کرتے ہیں انشاءاللہ. بیکم اے گڈ لسنر, انشاءاللہ آپ کی جو میرٹل لائف ہے اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے ایک نوالا جو تم محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس کا اجر و ثواب اندازہ نہیں کر سکتا انسان. یہ سارے کے سارے کمالات کہاں بٹ رہے؟ گھر کے اندر. ہمارے یہاں وہ کہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے جس کی طرف ہم متوجہ ہیں. اپنے ہی بچے کو پیار کرنے کا ثواب ہے, اپنے ہی بچے کو پیار کرنے کا ثواب ہے. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ کہ ہم ہمسائے کے بچے کو زیادہ پیار کرتے ہیں, کیونکہ وہاں ہم نے اپنے آپ کو ایک متمدن اور ایک تعلیم یافتہ ثابت کرنا ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ, ارے بیٹا وہ بدتمیزی بھی کرتا تھا, برداشت کرتے ہیں. اپنے والے کو گھور کے دیکھتے ہیں, ایسے گھور کے دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کہتا آج چھری کہیں نہ کہیں چل جائے گی. آپ کو معلوم ہے گھور کے دیکھنا کس قدر ممانعت آئی ہے اس کی. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ ایک تھپڑ جو بچے کو مارا جاتا ہے اس کی تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے اسے 3 سال پیچھے دھکیل دیتا ہے ایک تھپڑ. کامن پرابلمس میں جو چیز آتی ہے وہ کیا, وہ کہتے ہیں جی آج کے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کا احترام ہی نہیں کرتے. کامن پرابلم ہے یہ آج کل کے, یہ جو بد احترام بے احترامی ہے بچوں کے اندر کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہمسائے سے سیکھ کے آئے. اچھا ہمارا یہ بھی ایک کامن فیکٹر ہے نا, بچہ جو بری بات کرتا ہے ہمارا سب سے پہلا احتمال ہمسائے پر یا فلاں رشتہ دار کے گھر پہ یا اسکول, سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہاں سے سیکھا تم نے؟ ذرا سا اپنی زندگی کو ریمائنڈ کریں گے پتہ لگے گا آپ ہی سے سیکھا ہے اس نے. بچوں کے لیے ماں باپ بہترین آئیڈیل ہوتے ہیں. پہلا آئیڈیل اپنے بچوں کا جو توڑتے ہیں وہ ہم لوگ توڑتے ہیں. جب پھر ہمارے توڑنے کے بعد بچوں کی شخصیت کے اندر شکستگی آتی ہے تو ہم اس کو دوسروں پہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں. بچے ہمیں آئیڈیالائز کرتے ہیں, اب آئیڈیالائز کرتے ہیں ہمیں, ہم ان کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے اندر عیب نکال رہے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر چیخ چلا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ بعض گھروں میں نعوذ باللہ من ذالک مار پٹائی تک بات چلی جاتی ہے۔ اچھا، اس سارے کو آپ کیلکولیٹ کریں گے، ڈھونڈیں گے اس کی وجوہات، آپ کو مزیدار باتیں کسی کی بھی وجہ آپ کو گھر کے اندر نہیں ملے گی۔ مرد اس لیے غصے میں ہے کیونکہ آج اس کو باس نے ڈانٹا ہے، کسی سے لڑ کر آیا ہے، باہر جو غصہ نہیں نکال سکتا وہ گھر کے اندر نکال رہا ہے، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ لہذا عین ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ظالم بادشاہوں کے طبقے میں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور وہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ جی ہم تو نہ بادشاہ تھے، نہ ہمارے پاس بادشاہت تھی، اور نہ ہم نے اتنے ظلم کیے، تو ہمیں یہاں کیوں کھڑا کیا ہوا؟ تو شاید جواب ان کو یہ آئے گا کہ تمہاری جو مملکت تھی اس پر تم ویسے ہی ظالم بادشاہ تھے جیسے بڑی مملکت کا بادشاہ تھا۔ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا واقعاً وہ جو غصہ مجھے آ رہا ہے جو میں اپنے بیٹے پر یا اپنی بیوی پر نکال رہا ہوں، یا خاتون اپنے بیٹے یا شوہر پر یا مختلف افراد پر نکال رہی ہے، یہ واقعاً اس کا حقیقی غصہ نہیں، حقیقی غصہ نہیں ہے؟ یہی اس کے سامنے طاقتور آدمی آ جائے، اس سے بری بھی حرکت کرے تو اسے غصہ نہیں آتا، اگر آ بھی رہا ہو تو اسے کنٹرول کر لیتا ہے۔ بس کنٹرول کرنا بھی جانتا ہے، روکنا بھی جانتا ہے، لیکن چونکہ سامنے والا ضعیف ہے، ضعیف دیکھ کر اس کا غصہ آ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ 100% ظلم ہے، 100% ظلم ہے، چونکہ طرف ضعیف ہے اس لیے غصہ آ رہا ہے، اس لیے اظہار ہو رہا ہے۔ یہی سامنے کوئی طاقتور آ جائے، یہی کام باس نے کیا ہو، باس کے بچے نے کیا ہو، باس کی بیوی نے کیا ہو، پھر ہمیں غصہ نہیں آتا۔ اسی طرح سے خواتین کے ساتھ مسائل ہیں، ہم دوسروں کا غصہ، کسی کی بات بری لے لا کے اپنے بچے کو دو تھپڑ لگا دیا، اس کا کیا قصور تھا بھائی؟ کیا آثار مرتب کرتے ہیں ہم اپنی اولاد کے اوپر، ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ جب یہی بچے ہمیں برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے ہم نے کیا کیا، تب بھی ہم کسی اور کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ 90% کیس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہمارے بچے گھر کے اندر بدتمیزی سیکھتے ہیں، بد زبانی بچے گھر کے اندر سیکھتے ہیں۔ لہذا میں اکثر کہیں پر بھی اگر اس طرح کا مسئلہ، میں کہتا ہوں خدا، اگر آپ نے لڑنا بھی ہے خدا کے لیے تو ایسے وقت اور ایسی جگہ پہ جا کے لڑیں کہ کم از کم آپ کے بچے آپ کو نہ دیکھ رہے ہوں، کم از کم بچوں کے سامنے نہ لڑیں۔ کچھ چیزیں کم از کم دیکھیے، اولاد انشاءاللہ کل عرض کروں گا اب تفصیل سے کہ اولاد کی، ایسے نہیں کہ ہمیں اللہ نے اولاد عطا کر دی تو اب ہم بس فری آف اینی تھنگ، نہ، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ یہ جو ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی اولاد میری، میرے اختیار میں جو مرضی چاہے میں کروں، ایسا نہیں ہے، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ایک ایک بات کا۔ یہ جو ہم اپنے بچوں کے عقیدے بگاڑ رہے ہیں، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا۔ ذرا سے اپنے بیہیویئرس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ ساری کے ساری چیزیں جو ہم نے انلیگل کنیکشنز میں کرنی ہوتی ہے، اگر ہم لیگل کنیکشنز میں کرنا شروع کر دیں، شاید ہماری زندگی سے زیادہ خوشگوار زندگی ازدواجی کی ہو ہی نہ۔ انلیگل کنیکشن ہے تو پتہ نہیں کیک بھی لے کے جا رہے ہیں، پتہ نہیں چاکلیٹ بھی لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے پتہ نہیں پھول بھی لے کے جا رہے ہیں، خاتون بھی جو کر سکتی ہے اپنے بس میں کر رہی ہے، لیکن جیسے ہی یہ کنیکشن لیگل فارم میں آ جاتا ہے، ساری کی ساری وہ تمام کی تمام، جہاں شریعت، عجیب سی بات ہے واقعی، میں اس پہ کبھی تعجب کرتا ہوں۔ پھر ہم شکایت کیا ہوتی ہے؟ شکایت یہ ہوتی ہے کہ دین ہم سے کہتا ہے کہ تم انجوائے نہ کرو، ایسا دین کہیں نہیں کہتا، دین تو ایک محبت آمیز زندگی کی طرف تشویش دلا رہا ہے۔ ایون یعنی عرض کیا آپ سے کہ وہ سارے کے سارے کام جو آپ اپنے گھر میں محبت ایجاد کرنے کے لیے کریں گے، ہر کام کا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہوا ہے، ثواب ہے۔ ہم نے اپنے اوپر انا کے خول چڑھائے ہوئے ہیں، یعنی مرد کے لیے اپنی بیوی کے لیے یہ دو جملے کہنا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، ایک پہاڑ ہے، نفس کا پہاڑ ہے، انا کا پہاڑ ہے، شیطان کا رکھا ہوا پہاڑ ہے۔ بیوی کو یہ کہہ دینا کہ آج تم اچھی لگ رہی ہو، ہمیں پتہ نہیں ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے یہ کہنا، آفس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں ہم، کیوں، وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کے خلاف، کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر کوئی ایسی چیز پھنسی ہوئی ہے کہ جو ہمیں شریعت کی گراؤنڈز میں، شریعت کی باؤنڈریز میں وہ سارے اچھے کام نہیں کرنے دے رہی کہ جو ہم انلیگل کنیکشنز میں کر رہے ہوں۔ تو میں اگین آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم دوبارہ آ کے شکایت ہم کیا کرتے ہیں، ہم شکایت شریعت سے کرتے ہیں. شریعت میں کوئی ایسی چیز، شریعت ہمیں واقعا زندگی کو انجوائے کرنے کا پورا حق دیتی ہے اور کرواتی ہے، اور پھر وہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھاتی ہیں کہ جو ہمیں مصیبت اور پریشانی سے بچاتی ہے. کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں، ایک چند جملے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کروں. جب ہم مولا کائنات کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، یہ دوسری مصیبت ہے ہماری کہ ہم نے اتنا آئیڈیالائز کر لیا ہے اہل بیت کو کہ اب ہم ان کو اپنی زندگی میں فالو کی جگہ جو ہے ان کے لیے ہم نے نہیں چھوڑی. مقدس معابی اچھی چیز ہے، لیکن اس مقدس معابی کا نتیجہ اگر یہ نکلتا ہے کہ ہم قرآن کو لپیٹ کر ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ جہاں پر قرآن اور ہمارے درمیان میں جدائی پیدا ہو جائے، تو ایسا تقدس نہیں چاہیے. یہ تقدس نہیں ہے، یہ ظلم ہے. جس طرح سے قرآن کا اصل تقدس اس کی احترام کے ساتھ تلاوت کرنے میں ہے، اسی طرح سے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اصل حق ان کی پیروی کرنے میں ہے. مولا کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو پیغمبر نے دونوں کے ذمے کام لیا، اب ان کے ذمے یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے نزدیک ایک دینی، ایک الہی گھر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے کچھ کام جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ذمے لگا رہے ہیں، کچھ مولا کائنات کے ذمے لگا رہے ہیں. کس قدر محبت ہے حضرت زہرا کو جناب مولا کائنات سے، اور جناب مولا کائنات کو حضرت زہرا سے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کم ترین چیزوں کے باوجود کوئی فیسلیٹیشن نہیں ہے، نہ گھر میں کوئی ٹی وی ہے، نہ کوئی بڑا فریج ہے، نہ کوئی بڑا آسائش کا فرنیچر ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں. بوریے پر سونے والے لوگ ہیں، لیکن اتنی خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم کبھی وہ اینگل پیش ہی نہیں کرتے اہل بیت کی زندگی کا کہ جناب زہرا منتظر رہتی ہے مولا کائنات کے گھر میں، مولا علی منتظر رہتے ہیں اس وقت کے کہ جب وہ گھر تشریف لے کر جائیں. اس لیے کہ جس جگہ پر، جس گھر کے اندر زہرا اور علی موجود ہوں، وہ محبت کا گھر ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کا گھر ہے. لہذا جب میرا مولا گھر میں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جناب زہرا کوئی کام کر رہی ہے، پوری کوشش کرتا ہے میرا مولا کہ بی بی کا آپ ہاتھ بٹائے. محبت کی مقام ہے، ایک دوسرے سے محبت ہے. اس قدر جناب زہرا مولا کائنات کا خیال رکھے ہوئے ہیں کہ حضرت علی عمر میں پوری زندگی میں اس چیز کی طلب کو محسوس کرتے ہیں کہ کاش زہرا نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی خواہش کی ہو. کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کو کبھی یہ احساس ہوا ہو کہ مجھے کسی شے کی ضرورت ہے اور زہرا نے نہیں دی. نہ جناب زہرا کی زندگی میں کبھی یہ مقام آیا کہ بی بی کو کسی شے کی ضرورت ہو مولا کائنات نے نہ دی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال ہے. اب یہ محبت کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ یہ محبت شاید ہمیں عام زندگی میں دکھائی نہیں دے رہی، لیکن جب اس خانوادے پر مشکل آئی ہے، اسی خاندان کی محبت ہے جو نظر آ رہی ہے. بی بی جانتی ہے کہ امیر کا مقام کیا ہے، لہذا ہر مقام پر مولا کو جو تسکین دینی ہے، تسلی دینی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، اس مقام پر بی بی کھڑی ہے. علی کی محبت ہے نا، دونوں اعتبار سے ہے، ولی خدا کے اعتبار سے بھی ہے، اپنے شوہر کے اعتبار سے بھی ہے. لہذا جہاں پر دین کے دفاع میں بی بی کو آگے بڑھنا ہے، وہاں پر حضرت آگے بڑھ رہی ہیں، اپنا بیٹا شہید ہو رہا ہے، پہلو زخمی ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے جناب زہرا پر، لیکن مولا کے دفاع میں. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ظالم نے آگے بڑھ کر جس وقت مولا کائنات کے ہاتھوں میں رسی اور گلے میں رسی باندھ کر آپ کو دربار کی طرف کھینچا ہے، تو اس حالت میں بھی کہ جب آپ کا جناب محسن شہید ہو چکا تھا، جناب زہرا کو فکر کس کی ہے؟ مولا کائنات کی. علی کی فکر ہے بی بی کو، لہذا بی بی کہہ رہی ہے فضا جلدی سے میری چادر لے کر آ. چادر سر پر چڑھ کر اپنے سر پر ڈال کر فوراً اس مقام پر گئی ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کو زبردستی لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں جا کر پھر کہہ رہی ہے مسلمانوں سے اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا، میں اپنے سر سے چادر ہٹا کر تمہارے لیے بد دعا کروں گی. عزاداروں، واقعاً مقام یہ ہے کہ اس وقت کا مسلمان ظالم تھا لیکن اسے پتا تھا کہ اگر زہرہ کے سر سے چادر سرک گئی ہمارے اوپر عذاب نازل ہوگا، لہذا انہوں نے علی کو چھوڑ دیا۔ بازادارو، ایک مرحلے کے لیے صرف اس مقام کو سوچنا، تھوڑی دیر کے لیے مولائے کائنات و جناب زہرہ کی اس کیفیت کو ذہن میں تصور میں لانا کہ اب جب دونوں گھر میں داخل ہوئے ہوں گے کون کس کی کیسے کارس بتا رہا ہوگا، ارے زہرہ علی کو کس طرح سے پرسا دے رہی ہوں گی، علی جناب محسن اور زخمی پہلو کی کس طریقے سے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو پرسا دے رہے ہوں گے۔
الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم حضرت زہرا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، شیعان حضرت زہرا، محبین حضرت زہرا دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، محبین حضرت زہرا جہاں جہاں باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت کامیابی عنایت فرما، بالخصوص شام کے، بحرین کے، نائجیریا کے، یمن کے مومنین کی مدد فرما، کشمیر، فلسطین، میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما، دین دشمن اہل بیت، دشمن قوتوں کو، استعمار استکباری قوتوں کو، تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ جتنے محبین حضرت زہرا بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ جتنے محبین حضرت زہرا بے گناہ اسیر ہیں بار الہ بحق حضرت زہرا، ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما۔ بار الہ بحق حضرت زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علماء مراجع عظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی، حزب اللہ، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔